بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة الإمام أهل سنة الجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اور ہم بات کر رہے تھے پوائنٹ نمبر 113 پر، اور امام بربہاری رحمہ اللہ کے اس قول پر رکے تھے، فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر. قرآن مجید کے تعلق سے امام بربہاری رحمہ اللہ بات فرما رہے ہیں کہ جس نے قرآن مجید میں سے ایک حرف کا رد کیا ہے تو یقیناً وہ شخص کافر ہے. میرے جو پاس بک ہے 326، مجھے نہیں پتا آپ کے پاس نسخہ ہے وہ کیا ہے. فضلت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان حفظ اللہ فرماتے ہیں، امام بربہاری کے اس قول پر، فقد رد جميع ما قال الله وهو كافر، شخص فرماتے ہیں من رد حرف من القرآن فهو كافر، جس قرآن میں سے ایک حرف کا رد کیا ہے تو ایسا شخص کافر ہے. مثلا، مثال کے طور پر، فی قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، قاف والقرآن المجید، سورۃ قاف کی پہلی آیت، قال، وہ شخص کہتا ہے، کوئی شخص کہتا ہے، قاف هذه ليست من القرآن، یہ قرآن مجید میں سے نہیں ہے، والقرآن المجید تکفی، اور جو جملہ قرآن مجید ہے یہ کافی ہے. تو قاف قرآن مجید میں سے نہیں ہے. مثل من قال، یا جیسا کہ کوئی شخص کہتا ہے، قل هو الله احد، سورۃ اخلاص کی پہلی آیت کے تعلق سے، نقول قل هو الله احد، فقال قل هذه ليست من القرآن، اگر کہتا ہے کہ قل قرآن مجید میں سے نہیں ہے، فهذا كافر والعياذ بالله، تو یہ شخص کافر ہے اللہ تعالیٰ کے پناہ. کیوں؟ لأنه رد كلمة من كلام الله او رد حرفا، کیونکہ اس نے ایک کلمہ یا ایک حرف قرآن مجید میں سے رد کیا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے پاک کلام ہے، قرآن مجید کا ایک ایک حرف حق ہے، کیونکہ رب کریم جل شانہ کی صفت میں سے ہے اور قرآن مجید حق ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ تعالیٰ سچے ہیں. جس نے قرآن مجید میں سے ایک حرف یا ایک جملے یا ایک کلمے کا رد کیا ہے تو ایسے شخص کافر ہے، یہ بات واضح ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، قول ہم بربہاری کا یقول، کما ان شہادت لا الہ الا اللہ لا تقبل من صاحبها الا بصدق النیت وخالص اليقین، جیسا کہ کلمہ شہادت نہیں قبول ہوتی کلمہ پڑھنے والے کی طرف سے، الا بصدق النیت وخالص اليقین، مگر صدق نیت وخالص یقین کے ساتھ. شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ هي کلمۃ الاخلاص وکلمۃ التقوى والعروۃ الوثقى ومفتاح الجنة. سنڈر لائن کرے، کلمۃ توحید کیا ہے؟ هي کلمۃ الاخلاص. لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ سب سے پہلے کلمۃ التوحید ہے، ہم تو جانتے ہیں نا، کلمۃ التوحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ دیکھیں، هي کلمۃ الاخلاص، اسے کلمۃ الاخلاص بھی کہا جاتا ہے، وکلمۃ التقوى، کلمۃ التقوی بھی کہا جاتا ہے، والعروۃ الوثقی یہ بھی کہا جاتا ہے، مفتاح الجنہ جنت کی چابی جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے. لیکن لا تنفع صاحبها الا بسبعه شروط او ثمانیہ، لیکن یہ جو کلمہ ہے، کلمہ پڑھنے والے کے لیے فائدہ مند کبھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ 7 یا 8 شرطیں موجود نہ ہو. نظمها العلماء بقولهم، بعض علماء نے ایک نظم کے طریقے سے بیان کیا ہے، علم یقین و اخلاص و صدقک مع محبت و انقیاد والقبول لها. علم علم ہے، یقین اخلاص، صدق یعنی سچائی، محبت، انقیاد اور قبول، کتنی ہوئے؟ شیخ سفرت، هذه 7 شروط، یہ 7 شرطیں ہیں. وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها. اور آٹھواں جو ان میں شامل کیا گیا ہے الکفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أليها، جھٹلانا ہے ہر اس چیز کو جسے اللہ تعالیٰ کے سوا الہ بنایا گیا ہے، یعنی معبود بنایا گیا ہے، یا جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے سوا کی گئی ہے. تو یہ سات یا آٹھ شرطیں ہو گئیں کلمۃ التوحید کی، یا لا الہ الا اللہ کی آٹھ شرطیں ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں من اخل بشرط منها لم تنفعه، جو ان میں سے ایک شرط میں بھی کوئی خلل پیدا کر دیتا ہے، ایک شرط کو بھی چھوڑ دیتا ہے، لم تنفعه لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں مختصرا یہ آٹھ شرطیں کیا ہے اور ان سے مراد کیا ہے. الشرط الاول، پہلے شرط العلم ہے، اور علم سمجھ العلم بمعناها، جب کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلے شرط کلمے کی علم ہے، لا الہ الا اللہ کا علم. علم سے کیا مراد ہے؟ العلم بمعناها، سب معنی کیا ہے. وضده الجهل بمعناها، جب ہم علم کی بات کرتے ہیں، شرط کی بات کرتے ہیں، تو دو چیزیں لازم آتی ہیں. ایک تو وہ شرط جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کو ماننا ہے، اور دوسرا اس کی جو ضد ہے اس کی نفی کرنی ہے. علم کی ضد کیا ہے؟ جہالت ہے. اب علم بمعناها سے کیا مراد ہے؟ اب لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی جاننا ہے، اور اس کے جو منافی ہے، اس کے جو ضد ہے، اس کا انکار کرنا ہے. تب پتہ چلتا ہے کہ اس شرط پہ صحیح عمل کیا جا رہا ہے. کلمہ توحید کا معنی کیا ہے؟ اہل قبلہ کے پاس کئی معانی موجود ہیں. اہل قبلہ جن کا قبلہ ایک ہے، سب اپنا رخ کعبے کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور کعبہ کس کا قبلہ ہے؟ مسلمانوں کا قبلہ ہے. اب مسلمان اور اہل قبلہ کہنے میں کیا فرق ہے؟ کہ ایک بھائی کا سوال تھا، بعض کو کہتے اہل قبلہ کی فلان مسئلہ میں اسماء و صفات کے باب میں کتنی گروہ ہے، تو مسلمان کیوں نہیں کہا؟ کوئی دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کیا فرق ہے؟ اہل قبلہ میں وہ مسلمان جو دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں وہ بھی شامل ہیں، قبلہ تو ایک ہے، کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن دار اسلام سے خارج ہو چکے ہیں. اہل قبلہ تو ہیں لیکن کیا مسلمان ہیں؟ نہیں، مسلمان وہ ہے جو اہل قبلہ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. فرق واضح ہے. اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ اہل قبلہ نے کلمہ توحید کے تحت کسی جو معنی موجود ہیں، آج اگر کسی سے پوچھ لیں آپ، ایک گروہ کہتا ہے کلمہ توحید کا معنی ہے جب کہتے لا الہ الا اللہ، تو وہ اس کے ذہن میں، اس کے دل میں کیا بات بیٹھتی ہے جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. ایک گروہ کہتا ہے لا خالق الا اللہ، یہ معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا، کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، یعنی لا رب الا اللہ دوسرے لفظوں میں. کوئی اور گروہ کہتا ہے لا حاکم الا اللہ، کلمہ توحید کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم، کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں. کوئی اور کہتا ہے لا معبود الا اللہ، یا لا مقصود الا اللہ، اس طریقے سے، یا لا محبوب الا اللہ. ایک گروہ کہتا ہے لا معبود بحق الا اللہ. اب یہ سارے کلمے موجود ہیں اس معنی کے اعتبار سے، اگرچہ دیکھیں سب کہتے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ، لیکن وہ سمجھ کیا رہے ہوتے جب کہہ رہے ہوتے؟ اور ایک سب سے جو خطرناک گروہ، وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، یہ بھی موجود ہے کہ اللہ سے کائنات میں کوئی چیز موجود ہی نہیں. اب یہ سارے معنی موجود ہیں کہ نہیں؟ زبان سے کلمہ پڑھ رہے ہیں لیکن کیا سمجھ کے پڑھ رہے ہیں؟ اگر آپ نے صحیح سمجھا ہے، صحیح سے مراد قرآن اور سنت کی روشنی میں اور سلف کی سمجھ کے مطابق اگر سمجھا ہے تب تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش نفس کے مطابق سمجھا ہے تو پھر تو غلط ہے. تو قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہم دیکھتے ہیں، اور سلف کا مفہوم جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا نظر آتا ہے کہ الہ کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ اختلاف کی چیز میں ہے. کلمے میں دیکھیں آپ لا الہ الا اللہ میں ایک لفظ جس پہ اختلاف ہو سکتے, لفظ کتنے ہیں پہلے دیکھیں, لا الہ الا اللہ کتنی ہے؟ چار ہے. چار میں سے تین میں تو کوئی اختلاف ہو نہیں سکتا. لا میں اختلاف ہو سکتا ہے, اللہ میں ہو سکتا ہے, اللہ میں ہو سکتا ہے, تو کون سا لفظ جس میں اختلاف ہو سکتا ہے؟ الہ. وہ اختلاف الہ کے لفظ میں ہوا ہے. کیا اختلاف ہوا ہے؟ اسی الہ کے بارے میں کسی نے کہا الہ کا معنی خالق رازق تدبیر کرنے والا ہے, کسی نے کہا حاکم ہے, کسی نے کہا موجود ہے, کسی نے کہا مقصود ہے, کسی نے کہا محبوب ہے, کسی نے کہا معبود ہے, کسی نے کہا معبود برحق ہے. اب یہ ساری باتیں موجود ہیں, یہ ساری معانی موجود ہیں, ان میں سے صحیح کون سا ہے؟ کیا سب غلط ہے؟ سب غلط ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب غلط ہو, کیسے ہو سکتا ہے؟ سب صحیح ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, تواد ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا. اس مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کچھ صحیح ہیں, کچھ غلط ہیں. ہمارے پاس وہ کون سا ترازو جس کو ہم تول سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تاکہ غلط کو نکال دیا جائے اور صحیح کو باقی رکھا جائے؟ کوئی ہے ہمارے پاس کہ نہیں؟ وہ کیا چیز ہے جو ہمارے پاس جس پہ ہم تول سکتے ہیں؟ قرآن اور سنت. جب قرآن سنت پر ہم تولتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کلمہ توحید کے بعد دو ارکان اور آٹھ شرطیں سامنے آ جاتی ہیں. میں یہ چھوٹا سا قصے سے بتا رہا ہوں تو پتہ چلے کہ کلمہ توحید کی جب بار ہم جب بات کرتے ہیں یہ شرطیں کہاں سے آ گئی ہیں. یہ رکن کی بات ابھی کریں گے, پہلے بھی ہم کر چکے ہیں, ارکان کہاں سے آ گئے ہیں, کس آیت میں کس حدیث میں ہے کہ کلمہ کے دو ارکان ہیں اور آٹھ شرطیں ہیں, دکھا دیں کہاں پہ ہے. سبحان اللہ, کلمہ توحید کے ارکان اور شرطیں کے تعلق سے سوال کرنے والے آپ یہ دیکھیں کہ کس حدیث میں ہے کہ نماز کی نو شرطیں ہیں. کسی ایک حدیث میں ہے؟ وہ تو مانتے ہیں نا کہ نماز کی شروط بھی ہیں, ارکان بھی ہیں, واجبات بھی ہیں, سنن بھی ہیں. نماز تو نمازیں پڑھتے ہیں ہم نا. اگر نماز کی شروط ہو سکتے ہیں, ارکان ہو سکتے ہیں, واجبات ہو سکتے ہیں, سنن ہو سکتے ہیں, کلمہ توحید کی نہیں ہو سکتے کیا؟ جو طریقہ آپ نے اپنایا ہے نماز کی شرطوں کا, وہی طریقہ توحید کے لیے کیوں نہیں اپناتے؟ توحید کی تین قسمیں ہیں. کسی آیت کسی حدیث میں ہے کہ توحید کی تین قسمیں ہیں؟ جو تو توحید کی تین قسمیں مانتے ہیں وہ کلمہ توحید کی دو ارکان آٹھ شرطیں کیوں نہیں مانتے؟ جو نماز کی نو شرطیں چودہ ارکان مارتے ہیں وہ کلمہ توحید کی دو ارکان اور آٹھ شرطیں کیوں نہیں مانتے؟ خلل ہے نا کہیں پہ. دیکھیں ترازو ایک ہونا چاہیے, یا تو کہیں کوئی شرط نہیں نماز کی اور نہ ہی کوئی کلمہ توحید کی, تب تو کوئی کہا جا سکتا ہے چلو ان کے پاس کوئی ترازو ہے, ویلڈ ہے اور کافی مضبوط ہے. لیکن جب آپ کچھ لیتے ہیں کچھ چھوڑتے ہیں, مطلب کیا ہے؟ پیروی کس چیز کی جا رہی ہے؟ کسی دلیل کی, کسی ترازو کی, یا خواہش نفس کی؟ خواہش نفس سے باقی رہتی ہے نا. تو کلمہ توحید کی دو ارکان ہیں اور آٹھ شرطیں ہیں قرآن سنت میں. اچھا دوسری بات دیکھیں کہ اب الہ کا صحیح معنی ہے. جب قرآن سنت میں ہم دیکھتے ہیں کہ الہ کا تعلق سے تمہیں نظر آتا ہے معبود برحق, وہ کیسے؟ آپ دیکھ لیں جہاں پر کلمہ توحید کا ایک یعنی ایک علمی بات سمجھ لیں آپ, لا الہ الا اللہ آپ لکھ لیں کاپی پہ کسی جگہ پہ لکھ لیں الگ الگ, لا الہ الا اللہ. قرآن مجید جہاں پر ذکر کیا گیا ہے کلمہ توحید کا اور انبیاء کی دعوت میں آپ دیکھ لیں, دعوت میں کیا تھے انبیاء کی دعوت میں جب قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ, یا اللہ تعبدوا الا ایاہو, یہ ترتیب آتی ہے نا. اچھا اگر آپ لکھیں جیسے لکھا آپ نے, اب نیچے اس کے لکھیں لا تعبدوا الا ایاہو یا لا تعبدوا الا اللہ, وہی ترتیب ہے کہ نہیں؟ اب باقی جو تین الفاظ ہیں وہی تبدیل نہیں ہوئے ہیں. تبدیلی کس میں آئی ہے؟ الہ کے لفظ میں. الہ کے لفظ کے سامنے کیا آتا ہے؟ تعبدوا. اچھا یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تعبدوا ہے. اب قرآن جہاں پر دیکھ لیں آپ, جب کلمہ توحید کی ترتیب آتی ہے تو اس انداز اس ترتیب سے آتی ہے, اللہ تعبدوا الا اللہ مالک من الہ غیرہ. اچھا دوسری یہ برحق بات کہاں سے آ گئی؟ ذالک بان اللہ الحق وان ما دعو من دون هو الباطل, کہ اللہ تعالیٰ یہ حق ہے. کیا حق ہے؟ حق معبود ہے جل شانہ سبحانہ وتعالی، اور باقی جتنی بھی ہو باطل معبودات ہیں. تو معبود بر حق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ذکر فرمایا ہے. اچھا اب احادیث میں، اچھا احادیث کو چوزار بعض کہتے مشکل ہو جاتی ہے بات. ایک سمپل سا میرا سوال ہے، کلمہ توحید اللہ تعالیٰ کے پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تین قسم کے لوگوں نے پڑھا ہے. سب وقت صدیق نے پڑھا ہے، پڑھا ہے اچھا، مسلم کذاب کیا کہتے ہیں اسے، عبداللہ بن ربی بن سلول نے پڑھا ہے، پڑھا ہے نا. تیسرے شخص نے پڑھا نہیں ہے لیکن مانا ہے، ابو طالب نے، زبان سے پڑھا نہیں ہے لیکن مان لیا ہے. اب یہ تین قسم کے لوگ ہیں. سب وقت صدق اللہ عنہ من سادات الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، اہل ایمان میں سے صدیق کا لقب دے دیا گیا ہے، انبیاء کے بعد وہ درجہ کوئی پا نہیں سکتا. دوسری طرف دیکھیں عبداللہ بن ربیع بن سلول منافقین کا سردار ہے، وہ شاید وہ درجہ کوئی پا بھی نہ سکے نفاق میں، نعوذ باللہ. عجب بات، دونوں نے زبان سے کلمہ پڑھا ہے، ایک صدیقین کا سردار ہے اور ایک منافقین کا سردار ہے، خلل کہاں پہ ہے، وجہ کیا ہے؟ یہ بتا، جو شرط، جو شرطیں وہی مکمل نہیں ہیں. جس نے ان آٹھ شرطوں کے ساتھ کلمہ کو پڑھ لیا ہے وہ سچا و پکا مومن ہے. جس نے بعض کو لیا اور بعض کو چھوڑ دیا ہے وہ مومن ہو نہیں سکتا. عبداللہ بن ابی بن سلول نے زبان سے تو پڑھ لیا ہے، کیا دل سے مانا تھا، سچ مان کے پڑھا ہے، اخلاص تھا، یقین تھا، انقیاد تھا، قبول تھا؟ کیا جو جس شرک سے وہ نکلنا چاہتا ہے، جو باطل معبودات تھے، کیا ان کا انکار تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ایک چیز تھی صرف آٹھ شرطوں میں سے، کیا تھا؟ زبان سے کہنا بس. عجب بات ہے، زبان سے کلمہ بھی پڑھتا ہے اور فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے جہنم کی سب سے جو بدترین اور غلیظ ترین تہ ہے، وہاں پر منافقین رہے گا. یعنی یہود و نصارہ بھی اوپر ہے، مشرکین بھی اوپر ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. ابو طالب نے دل سے مان لیا تھا اور کئی مرتبہ اقرار اس اعتبار سے کہ اے محمد، میں جانتا ہوں کہ تیرا دین سچا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتا سچ ہے، لیکن میں مان نہیں سکتا ہوں، میں قبول نہیں کر سکتا ہوں، میری قوم کیا کہے گی، ملامت کرے گی مجھے کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر یہ مر رہا ہے. صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آخری وقت میں ابو طالب کا آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، دوسری طرف جو برے دوست ہوتے ہیں، ایک یعنی عجیب سا ایک قصہ اور مثال بھی ہے، برے دوست دیکھے کہ آپ کو مرتے دم تک نہیں چھوڑیں گے، واللہ یعنی عبرت ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار سدھر جائیں گے دوست، برے دوست برے ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں سدھرتا آپ کو بگاڑ کے رکھ دیں گے. یہ یاد رکھیں ہمیشہ، اللہ رحم کرے ہم سب پہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے میرے چاچا، ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ میرے پاس حجت ہو، میں آپ کی سفارش تو کر سکوں عبد رب کی بارگاہ میں. دوسری طرف ابو جہل کھڑا، اس کا ساتھی کھڑا ہے، کہتا ہے عبد المطلب کی ملت کے چھوڑ پر تو مرے گا. ادھر دیکھتا ہے، ادھر بھی دیکھتا ہے ابو طالب، آخری وقت ہے، فیصلہ ہمیشہ کی کامیابی ہمیشہ کی ناکامی کا ہے. عجب ہے واللہ، دیکھ خواہش نفس انسان سے کیا کرواتی ہے. آخری وقت ہے، زبان پر علی ملت عبد المطلب. عبد المطلب کی ملت کیا تھی، کسی سے مخفی ہے کیا؟ کعبے کے ارد گرد جو 360 بت رکھے ہوئے تھے، کس کی اجازت سے رکھے ہوئے تھے؟ اس وقت، اس زمانے میں کون سردار تھا، کون کعبے کی رکھوالی کرنے والا تھا؟ قریش کے علاوہ کوئی تھا؟ وہ قریش کے سردار کون تھا اس زمانے؟ عبد المطلب ہی تھا جب زندہ تھے، اس کے بعد کون تھا؟ ابو طالب ہی تھا، یہ خود رکھوالی کرنے والے تھے. ملت عبد المطلب شرک کی ملت تھی، یہ وجہ ہے کہ سب سے زیادہ دشمنی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کا سامنا کرنا پڑا, یہ جو ہوئی کس سے ہوئی؟ اپنوں سے ہوئی, قریش سے ہوئی. سبحان اللہ. الغرض, تو کلمہ توحید کے شروط کو جاننے سے مقصد اصل یہ ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے جب ہم کلمہ پڑھتے تھے ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ورنہ صرف زبان سے کلمہ پڑھنا کافی ہوتا تو عبداللہ بن ابی بن سلول جیسا کوئی شخص نہیں تھا. اس لیے سب سے پہلے شرط ہے العلم بمعناها. معنی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی ایک ہی ہے, لا معبود بحق الا اللہ. اچھا, لا معبود الا اللہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں, یعنی کسی کی عبادت کی ہی نہیں گئی. کیا یہ سچ ہے؟ غلط ہے. بلکہ غلط معنی یوں نکلتا ہے, وحدت الوجود والے جو عقیدہ رکھتے ہیں ان کے نزدیک تین سٹیپ ہے کلمہ توحید کو ماننے کے. پہلا ہے مبتدی کے لیے, جو نئے نئے لوگ تصوف میں جس نے پہلا قدم رکھا ہے اس کے لیے لا معبود الا اللہ. جو تھوڑا ترقی کرتے ہیں تصوف میں ان کے لیے لا مقصود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ. پھر جو ترقی کر جاتے ہیں جو سب سے اونچے لیول پہ ہیں ان کے نزدیک کلمہ توحید کا معنی ہے لا موجود الا اللہ. تو اصل غایت اور مقصد ان کے نزدیک ایک ہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہے ہی نہیں, نعوذ باللہ. اس کے وحدت الوجود کا عقیدہ یہ کفری عقیدہ ہے. اور سب سے پہلے جو یہ بدعقیدگی لے کے جہم بن صفوان کہ الوجود مطلق, اللہ تعالیٰ کہ الوجود مطلق. صمد کا معنی کیا ہے؟ الوجود مطلق. صمد کا معنی جہم بن صفوان کے نزدیک کیا تھا؟ الوجود المطلق, کہ اللہ کے سوا کوئی موجود ہے ہی نہیں. یہ باطل عقیدہ ہے. کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جتنی معانی ہیں, لا خالق الا اللہ, لا رازق الا اللہ, لا مدبر الا اللہ, لا حاکم الا اللہ, لا موجود, لا معبود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, لا موجود الا اللہ, یہ سب غلط ہیں. صحیح معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ. دلیل میں بیان کر چکا ہوں. اچھا, دوسری واضح دلیل دیکھ لیں آپ. انبیاء اور رسول کی دعوت کیا تھی؟ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تھے کہ یہ باور کرانا تھا لوگوں کو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا رب, اللہ کے سوا کوئی رب نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں, اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں, اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں, اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں. ان کی دعوت کیا تھی؟ قرآن مجید مجھے ایک آیت دکھا دیں جس میں کسی نبی نے اپنی قوم سے یہ کہا ہو کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے. بلکہ برعکس کیا ملے گا آپ کو؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے, اب سورۃ ہود میں دیکھ لیں, نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سب سے پہلے رسول, سب سے آخر رسول سید مرسل علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت میں دیکھ لیں آپ کو یہی ایک پیغام نظر آئے گا, لا معبود بحق الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابو جہل اور ابو لہب اور مشرکین عرب یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے. یہ تو ابو جہل بھی مانتا تھا. جب اسے سوال کیا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے, جواب کیا آتا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے. زمین آسمان کا کون خالق ہے؟ اللہ ہے. تو وہ تو اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ حب اللہ تو عزہ ہمارے خالق ہے, کبھی نہیں کہتے تھے. ابو جہل بھی, ابو لہب بھی نہیں کہتا تھا. اپنے زمانے کے بدتر مشرک نہیں کہتے تھے کہ مجھے کس نے پیدا کیا؟ حبل نے یا لات یا عزہ نے پیدا کیا, سوال ہی پیدا ہوتا. وہ دل کے یقین کے ساتھ مانتے تھے ہمارا خالق, ہمارا مالک, ہماری تدبیر رب ہی کرتا, کوئی اور نہیں کرتا. تو پھر یہ بت کیا ہے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. ہم عبادت نہیں کرتے مگر, اقرار عبادت کا انکار نہیں ہے, استثناء کے ساتھ, تخصیص کے ساتھ, صیغۃ الحصر کے ساتھ, ہم عبادت صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمیں اپنے رب کے نزدیک کر دے. تو رب کو تو مانتے تھے. پھر مجھے بتائیں, اگر انبیاء کی, رسول کی یہی دعوت ہوتی اپنے قوم کے لیے کہ قوم کو جا کے بتائیں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا رب نہیں ہے, تو تحصیل حاصل ہے, اتنی محنت کرنے کی ضرورت. پھر ابو جہل ابو لہب انکار کیوں کرتے؟ پھر جنگ کیوں ہوتی؟ پھر تو بے معنی ہے نا. اگر یہی مقصد ہے کلمہ توحید کا, یہی معنی ہے, تو پھر بے معنی ہے نعوذ باللہ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وہی دعوت لے کے جا رہے ہیں جو پہلے سے موجود ہے. تو اصل مسئلہ تو یہ نہیں تھا. مسئلہ کیا ہے اصل؟ شرک تھا, شرک فی العبادہ تھا. سبحان اللہ. تو رسولوں کی دعوت کو دیکھ لیں آپ, یہی ایک دعوت ہے. قرآن مجید کے پیغام کو دیکھ لیں آپ, کیا پیغام ہے قرآن مجید کا؟ سورۃ الفاتحہ کا پیغام دیکھ لیں آپ کیا ہے, کیا کیا بنیادی پیغام ہے؟ کہ یہ بتانے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا رب نہیں یا کوئی حاکم نہیں، کوئی مقصود، کوئی محبوب، کوئی موجود نہیں؟ کہاں پہ دکھائیں ذرا، سورہ فاتحہ دیکھیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، سے مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قدسی میں کہ میں نے اپنے بندے کے بیچ میں نماز کو آدھا آدھا کر دیا ہے. شروع میں تعریف اللہ تعالیٰ کی، آخر میں دعا ہے، درمیان میں کیا ہے؟ عہد ہے میرے میرے بندے کے بیچ میں. کیا عہد ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بنیادی پیغام ہے سورۃ الفاتحہ کا، اور سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ خلاصہ ہے قرآن مجید کا. اگر آپ دیکھ رہے ہیں خلاصہ کیا قرآن مجید کا، کوئی آپ سے پوچھتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ ہے. سورۃ الفاتحہ کس کو نہیں آتی؟ زبانیں ہم سب کو آتی ہے، نماز پڑھنا ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ کے بغیر، لیکن کیا ہم سورۃ الفاتحہ کا صحیح معنی، صحیح مفہوم آتا ہے، صحیح تفسیر آتی ہے، بنیادی پیغام ہمیں پتہ ہے کیا ہے؟ کاش کہ ایسا ہو. اللہ الغرض، تو سب سے پہلے شرط العلم بمعناها وضد الجهل بمعناها. العلم بمعناها یہ شرط ہے، معنی کیا ہے میں بتا چکا ہوں، ضده الجهل بمعناها. کوئی شخص کہتا ہے میں کلمہ پڑھ جو پتہ نہیں معنی کیا ہے، اسے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن کلمہ کا حق ادا نہیں کیا ہے، ایسے مسلمان ہی نہیں ہے. بڑی خطرناک بات ہے واللہ میرے بھائیوں، کلمہ توحید کے صحیح معنی کو جاننا لازمی ہے. دوسرے الیقین، الشرط الثاني الیقین ما تدل علیہ وضده الشک. یقینا جو معنی آپ جان چکے ہیں اس معنی پہ یقین کرنا ہے، شک کی گنجائش نہیں ہے. اگر کوئی شک کرتا ہے لا حاکم الا اللہ بھی تو ہو سکتا ہے، دیکھیں لا حاکم الا اللہ بھی تو سچ ہے نا، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور حاکم ہے، لیکن کیا معنی یہی لا الہ الا اللہ؟ کیا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول اس لیے بھیجے لوگوں کو یہ جا کے دعوت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے؟ یہ مفہوم غلط ہے. تو کلمہ توحید جب ہم پڑھتے ہیں تو دل کے یقین کے ساتھ معنی پر یقین کرنا، معنی کیا ہے، دلالت کیا ہے اس کلمہ توحید کی، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے. اس سے غلطی کیا ہو جاتی ہے، کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ اور پکارتے ہیں پیر کو یا ولی کو یا بزرگ کو، قبر کا طواف بھی ہوتا ہے، نظر نیازیں بھی ہوتی ہیں، منتیں بھی ہوتی ہیں، قربانیاں بھی ہوتی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صحیح معنی کا پتہ ہی نہیں ہے، یا پتہ ہے تو مخالفت کرنی ہے، یا شک ہے تو شک کی گنجائش نہیں ہے. الیقین بما تدل علیہ، دلالت کس چیز پہ ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، میرے جتنی بھی عبادات ہیں، میرے جتنی بھی اقوال و افعال ہیں وہ سب ایک رب کے لیے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہیں. میرے سارے عبادات صرف رب کے لیے ہیں، میری دعا، میری پکار، میرے استعاذہ، میرے استعانت، مدد طلب کرنا، استغاثہ، میرا توکل، میرا خوف، میرا ڈر، میری امید، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میرے زکوٰۃ، میرے صدقات، میرے قربانی، سب جتنے بھی عبادات ہیں صرف ایک اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. کس پر یقین ہے؟ بات یہ ہے. تو جو دلالت ہے، جو صحیح مفہوم، اس پر یقین کرنا ہے. تیسری شرط ہے الاخلاص، وضده الشرک باللہ. اخلاص اگر نہیں ہے، اگر دو شرطوں کو مان لیا ہے، یقین بھی ہے کہ یہ معنی ہے، لیکن چلو بعض اوقات نبی کو پکار لیتے ہیں، علی سے مدد کبھی مانگ لیتے ہیں، یا کبھی کسی پیر، کسی بزرگ کے لیے نظر نیاز بھی کر دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اخلاص ہے؟ اخلاص نہیں ہے. اخلاص کا مطلب ہے صرف ایک ذات کے لیے اپنے دل کے یقین کے ساتھ اسی کے لیے عمل کرنا ہے، اخلاص النیہ. اس میں دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، گنجائش ہی نہیں ہے، ذرے برابر گنجائش بھی نہیں ہے. چوتھا ہے الصدق، سچائی. وضده الکذب، اس کا ضد جھوٹ ہے. تقریب بات دل علیہ، ایک تو کلمہ کو جھٹلانا ہے تو سب جانتے کفر ہے، یا اس کی دلالت کو جھٹلانا ہے. دیکھ کلمے کی دلالت یہ ہے، ہرگز ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود ہے. کلمے کی دلالت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی رازق نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں. جو یوں کہتا ہے وہ جھٹلاتا ہے صحیح مفہوم کو، اس کی دلالت کو، کیونکہ کوئی فرق نہیں، آپ رب کو پکارو، آپ نبی کو پکارو، آپ ولی کو پکارو، کوئی فرق نہیں ہے. یہ دلالت کے منافی ہے کہ نہیں، جو صحیح دلالت ہے جو صحیح معنی ہے اس کے منافی ہے. تو ایسے چل جھٹلاتا ہے کلمہ توحید کی دلالت کو اور مفہوم کو. پانچویں نمبر پر المحبت, محبت کرنا, لما تدل علیہ من التوحید, جو اس کی دلالت کرتے توحید کا معنی جو موجود ہے. وضدها بغض ما تدل علیہ, اس کی ضد جو ہے بغض رکھنا ہے, اور اس میں اہل توحید سے بھی بغض رکھنا شامل ہے. محبت کرنے کلمہ توحید سے, کلمہ توحید کے معنی سے, اس کی دلالت سے, اور اہل توحید سے جو صحیح اہل توحید ہیں, جو توحید کے صحیح مفہوم پر عمل کرنے والے ہیں, جو صحابہ سے بغض کرتے ہیں, یقیناً وہ کلمہ توحید سے کہ اس شرط میں پیچھے ہیں اور اس شرط پر عمل نہیں کرنے والے. کیوں؟ کیونکہ اہل توحید سے نفرت کرتے ہیں, ان کے شرط جو ہے یہ ناقص ہے. تو کلمہ توحید کی دلالت سے محبت کرنی ہے, پسند کرنا ہے. اگر آپ دیکھیں تھوڑی غور کریں, جو پہلی پانچ شرطیں ہیں, علم, یقین, اخلاص, صدق, محبت, یہ کہاں سے کی جاتی ہیں؟ ہاتھ سے, پاؤں سے, آنکھوں سے؟ ان شرطوں کا تعلق دل سے ہے, سبحان اللہ. تو دل میں صرف ایک بات نہیں, یقین کافی نہیں ہے, صرف یہ ساری چیزیں لازمی ہیں. باقی دو چیزیں بچ گئی ہیں, زبان اور جلد, اور پورا جسم اور عمل جو ہے. چھٹی شرط ہے, شرط السادس, الانقیاد ما تدل علیہ, انقیاد کر اس کی دلالت پر. وضد الاعراض عما تدل علیہ, انقیاد ہے, اس پہ عمل کرنا ہے. جو بھی کلمہ توحید کی دلالت ہے, سے معنی کو جاننے کے بعد اس پہ عمل کرنا ہے. اگر عمل نہیں ہے تو صرف زبانی, صرف دل سے ماننا, یہ پانچ شرطیں جو پہلے گزر چکی ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا ضد اعراض کرنا کہ عمل نہیں کرنا ہے, جو عمل کو مکمل طور پر ترک کرنا ہے. تارک الصلاح کے کفر کی وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے کلمہ توحید کی اس شرط کو نہیں مانا ہے, کیونکہ عمل کیا نہیں ہے. من ترک فقد کفر, جو ہمیشہ ماں چھوڑنے والا ہے, یعنی کیسا مسلمان ہے؟ کلمہ میں پڑھتے لا معبود بحق الا اللہ, عبادت کرتے ہی نہیں ہے. عبادت کرے گا تو کلمہ پہ عمل ہوگا نا. جو عبادت مکمل کرتے ہی نہیں ہے, صرف کسی اور کی بھی نہیں کرتا, وہ نہ تو شرک کرتا ہے وہ, نہ ہی رب کی عبادت کرتا ہے, دونوں کو چھوڑنے والا ہے, کیا مسلمان ہے یہ؟ نہیں مسلمان. کیوں؟ اس نے اعراض کیا ہے کس چیز سے؟ کلمہ توحید کی دلالت سے. انقیاد نہیں ہے, سر جو اپنے سر خم کے تسلیم کرنا نہیں ہے. اگر صحیح تسلیم ہوتا, اگر دل کی شرطیں پوری ہوتی, تو دل کا اثر جسم پہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو لازماً یہ عمل کرنے والا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس مطلب جو باقی پانچ شرطیں ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں. ساتویں شرط, شرط السابع, شیخ صفوان, القبول لما تدل علیہ وضد الرفض لما تدل علیہ. قبول کرنا, زبان سے ماننا اس کی دلالت کو, جو بھی دلالت ہے, زبان سے کلمہ پڑھنا بھی ہے اور اس کی دلالت کو, وہ معنی کو ماننا بھی ہے, اور اس کے ضد جو ہے الرفض, انکار کرنا سے بچنا ہے. جو رفض کرتا, انکار کرتا ہے یا نہیں مانتا ہے, تو وہ شخص جو ہے کلمہ کی اس شرط میں اس کا نقص اور خلل ہے, تو قبول کرنا بھی لازمی ہے. الشرط الثامن, آٹھویں شرط, الکفر بما یعبد من دون اللہ عز وجل, ہر اس چیز کا انکار کرنا جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی گئی ہے, کہ یہ ذات عبادت مستحق ہے ہی نہیں, چاہے کوئی بھی ذات ہو, درند ہو, پرند ہو, پتھر ہو, درخت ہو, نبی ہو, ولی ہو, فرشتہ ہو, کوئی بھی ہو. اسے کہتے ہیں الکفر بما یعبد من دون اللہ, جھٹلانا ہے ہر اس ذات کو جس کی عبادت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, اللہ تعالیٰ کے سوا. وضد عدم الکفر بھی, اس کے ضد انکار نہ کر رہا یا اس کو نہ مانا یا جھٹلانا نہیں. تو لازمی ہے جب تک, دیکھیں لا الہ میں الا اللہ باز, سب سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ ہے. اسے شرطیں اور ارکان جڑے ہوئے ہیں ساری, الگ الگ کوئی نہیں کر سکتا ان کو. تو جب تک لا الہ نہیں ہے تو الا اللہ پہ عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ لا الہ میں ہر معبود کی نفی ہے کہ نہیں؟ ہر معبود کی نفی ہے. اور یہی آٹھویں شرط ہے کہ جب تک ہر معبود کی نفی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے سوا تب تک کلمہ توحید پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی کلمہ توحید کسی کی زندگی میں کوئی فائدہ دے سکتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صاحب حفظہ اللہ، ہذه ثمانية شروط لابد ان تتحقق، لازم ہے کہ ان کی تحقیق کی جائے. فی من قال لا الہ الا اللہ، جو بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، فلیست کلمة تقال باللسان فقط، صرف زبانی کلامی کلمہ کافی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ لها ارکان ولها شروط، کلمہ توحید کے ارکان بھی ہے شروط بھی ہیں. زبان کے کہنے کے ساتھ لازمی ہے کہ ان ارکان اور شروط کے ساتھ ساتھ زبان سے اقرار کیا جائے لا الہ الا اللہ کا. ارکان وہ رکنانی، دو رکن ہیں کلمہ توحید کے. احدہما النفی، سب پہلے نمبر پہ نفی ہے یعنی انکار کرنا ہے. الآخر و دوسرا جو ہے الاثبات یعنی اقرار کرنا ہے. فلا ينفع النفی بدون اثبات، تو نفی بغیر اثبات کے، انکار بغیر اقرار کے کوئی فائدہ نہیں. ولا ينفع الاثبات بدون نفی، اور اقرار بغیر انکار کے کبھی کوئی فائدہ نہیں. فلو قلت اللہ الہ، اگر آپ کہتے اللہ الہ ہے، ما کفا هذا، تو یہ کافی نہیں ہے. ولو قلت لا الہ، هذا نفی فقط، اگر آپ کہتے لا الہ تو یہ نفی ہے صرف. لأنک جحدت الآلہة نہائیا، کیونکہ آپ نے سب معبودوں کو، سب آلہہ کا انکار کر دیا ہے. تقول من الذين يجحدون الآلہة نہائیا معناها ليس في الكون الہ، اگر کوئی شخص کہتا ہے لا الہ صرف، تو مطلب یہ ہے کہ اس نے سب معبودوں کا انکار کر دیا ہے، یعنی کائنات میں کوئی الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں. اما الصوفیۃ، شیخ صفر جو صوفی ہیں، الذين يقولون اللہ اللہ او هو هو یا هو هو، صوفی جو کہتے ہیں اللہ اللہ اپنے ورد یا ذکر میں، یا هو هو کہتے ہیں، فهذا كلام باطن وهذيان، یہ باطل اور بے سود باتیں ہیں. ولا يفيد شيئا، اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. فلا بد من قول لا الہ الا اللہ بالنفی والاثبات، تو لازمی ہے لا الہ الا اللہ کہنا انکار اور اقرار کے ساتھ، نفی اور اثبات کے ساتھ. وهو معنى قوله تعالى، اور یہی معنی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله الآخر، آیہ سورۃ البقرہ 256 میں، 256 میں، فمن يكفر بالطاغوت، هذا النفی، جو بھی انکار کرتا ہے طاغوت کا، انکار ہے نا، نفی ہے. ويؤمن بالله، هذا الاثبات، یعنی لا الہ الا اللہ میں، اس آیت میں آپ دیکھیں کہ نفی بھی ہے، فمن يكفر بالطاغوت، یہ لا الہ الا اللہ کے برابر ہے، لا الہ کے برابر ہے. ويؤمن بالله الا اللہ کے برابر ہے، تو نفی اور اثبات اس آیت میں بھی واضح ہے. یہ چند اہم باتیں تھیں کلمہ توحید کے تعلق سے. میں یہ پوائنٹ پورا کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت درکار ہے، تھوڑا سا میں پتہ ہوں ساتھی ذرا تھکے ہوں گے، تو اس کے بعد پھر چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، میں پورا کر لوں انشاءاللہ. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں كذلك لا يقبل الله شيء من السنة في ترك بعض، جیسا کہ قرآن مجید کے ایک حرف کا انکار کرنے سے کوئی شخص مسلمان ہو نہیں سکتا، کافر ہو جاتا ہے. کلمہ توحید کے شرطوں کا انکار کرنے سے، ارکان کا انکار کرنے سے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ جس نے سنت میں سے کسی چیز کو ترک کیا ہے تو ایسے شخص بھی مسلمان نہیں ہے. شیخ صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں كما انه لا يصح الايمان ببعض القرآن وترك بعضه ولو آية او حرفا، جیسا کہ قرآن مجید جیسے ایک آیت ایک حرف کا انکار کرنے سے یا ترک کرنے سے ایمان صحیح نہیں ہے. فكذلك السنة لا يصح الايمان بها الا اذا امن بها جميعا، اور سنت کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اگر ایمان مکمل نہیں ہے، مکمل سنت پر نہیں ہے، تو ایمان بھی صحیح نہیں ہے. فلا يجحد شيء مما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تو کسی چیز کا انکار نہ کرے جو بھی صحیح ثابت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. لان هذا بمقتضى شهادة ان محمد رسول الله، کیونکہ یہ مقتضى ہے کلمہ توحید کے دوسرے حصے کی، جو ہے کلمہ توحید کے دوسرے حصے ہے شہادت ان محمد رسول اللہ. ان تعمل بسنته وتطيعه، کہ مقتضى یہ ہے کلمہ توحید کے دوسرے حصے کا، کہ اشهد ان محمد رسول الله، ان تعمل بسنته وتطيعه وتترك ما نهاك عنه، سنت پر عمل کرنا ہے یعنی یقین سے ماننے کے بعد، یہ صحیح سنت ہے. وتطيعه، اور فرما برداری کرنے، اطاعت کرنے، تترک ما نہاک عنہ، جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز سے رک جانا ہے. هذا من مقتضى شهادته انه رسول الله، یہ مقتضى ہے اور یہی حقیقت ہے. جب تک کہ کوئی شخص اس کو مان نہ لے اپنے دل سے، تو یہ گویا کہ اس نے اپنے دل سے کلمہ شہادت دوسرے حصے کا حق ادا نہیں کیا ہے. اما لو شهد انه رسول الله ولكن لم يؤمن بما جاء به وبما قاله من الاحاديث او رد بعض الاحاديث وهي صحيحه، لیکن اگر کوئی شخص یہ گواہی تو دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، لیکن ایمان نہیں لے کے آتا جو کچھ لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو احادیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا بعض احادیث کا رد کیا ہے جبکہ وہ صحیح احادیث ہیں. کیوں؟ لأنها لا توافق هواه، کیونکہ اس کے خواہش نفس کے مطابق نہیں ہے، ولا تنطبق على منهجه، نہ ہی اس کے منہج کے مطابق ہیں. فهذا كافر بالرسول صلى الله عليه وسلم، تو ایسے شخص اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر کرنے والا ہے. فهم من الذين قال الله فيهم، یہ ان میں سے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. سورة المائدة آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جب ان کے پاس رسول آتا ہے وہ دعوت لے کے جو ان کی خواہش نفس نہیں مانتی یا اس کے مخالف ہو، تو فریقا کذبوا، تو ایک گروہ کو جھٹلا دیتے ہیں یعنی انبیاء میں سے، وفریقا يقتلون، اور بعض کو قتل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ یہودیوں کا طریقہ تھا جو جیسے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، فلابد ان تؤمن بجميع السنت، تو یہ لازمی ہے کہ مکمل سنت پر ایمان رکھنا ہے. ما يوافق هواك وما يخالف هواك، چاہے تمہارے خواہش نفس کے مطابق ہو یا مخالف ہو. ما يوافق منهجك او يخالف منهجك، کیا تمہارے منہج کے مخالف ہو یا مطابق ہو. ويجب ان تؤسس منهجك على الكتاب والسنه، یہ لازمی ہے، یہ واجب ہے ہر مسلمان کے، ہر مسلمان پر، کہ اپنا منہج جو ہے وہ اس کی اساس کتاب اور سنت ہو. اسے انڈر لائن کرنا بہت اہم بات ہے، کہ جب تک آپ کا منہج کی اساس، آپ کا منہج کی بنیاد قرآن و سنت نہیں، آپ کا منہج صحیح ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ منہج وہ راستہ ہے جو آپ اپناتے ہیں دین پر عمل کرنے کے لیے. دین عمل کا نام ہے، اگر عمل ہے تو دین نہیں ہے. جو دین پر عمل کرنے کے لیے جو راستہ اپنا سے منہج کہتے ہیں، اور دین پر عمل کرنے کے لازمی ہے کہ آپ قرآن اور سنت کو صحیح سمجھیں جیسا کہ صحابہ نے سمجھا ہے. اسے کہتے ہیں منہج السلف. باقی جتنی منہج ہیں جو منہج سلف کے علاوہ سب باطل ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید اور حدیث کی بات تو کرتے ہیں، قرآن سنت کی بات تو کرتے ہیں، لیکن صحیح سمجھ کے بات نہیں کرتے، بلکہ اپنی خواہش کے مطابق عمل کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لا تؤسسه على الهوى، اپنی خواہش کی بنیاد پر اپنے منہج کی اساس مت رکھو. بڑی خطرناک بات ہے والله. بعض لوگوں کی اساس منہج تو ہے، لیکن وہ منہج یا دین پہ عمل کرنے کا وہ طریقہ جو وہ خود پسند کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں خواہش نفس کے اساس پر منہج کو قائم کرنا. او علی قول فلان، یا کسی فلان کے قول کی بنیاد پر. او علی نظام الحزب او الجماعت فلان، یا کسی گروہ یا کسی جماعت کے نظام پر. یہ ہماری جماعت کا منشور ہے، یہ ہمارے اس گروہ کا منشور ہے، یہ ہمارا نظام ہے، یہ ہمارا سسٹم ہے، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اگر یہ نظام، یہ منشور قرآن سنت کے مطابق اور فہم السلف کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، کوئی اعتراض نہیں کسی کو. لیکن اگر مخالف ہے، پھر قرآن سنت کہاں پہ ہے؟ قرآن سنت پہ نہیں رہا نا، وہ تو صرف ایک آپ نے ایک پردہ ہے جس کے پیچھے آپ نے جو کچھ بھی کرنے کر لیتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق. وہ قرآن سنت کا نام اس لیے لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ بھی حق پر ہیں ان کے مطابق، تاکہ جو لوگ ان سے جڑے ان کو پتہ چلے کہ یہ کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنے بندے ہیں، قرآن سنت کی بات کرنے والے ہیں، قرآن سنت کی دعوت دینے والے ہیں. کوئی یہود و نصارہ کی یا جو سیکولر لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ کوئی دعوت یا کوئی جماعت نہیں ہے. شاہ صفرت لا تؤسسوا على ذلك، ان چیزوں میں سے کسی پر بھی اپنے منہج کی اساس مت بناؤ. بل اسس على الكتاب والسنة منهج السلف الصالح، بلکہ اگر اساس رکھنی منہج کی تو کتاب اور سنت ہے، قرآن اور سنت اور سلف الصالحین کا منہج ہے، صحابہ اور بہترین تین زمانے کے لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا دین پہ عمل کرنے کے لیے، دین کو صحیح سمجھنے کے لیے، وہی راستہ حق ہے. اس کے بغیر جتنے بھی راستے ہیں سب باطل راستے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں، ومن رد من السنة شيئا من برهاري كي يقول جسنا سنة بذا كيسي جسنا رد كي مثلا المعتزلة شو صاحب ذن حضور الفرماتين مثال المعتزلة كوديكلي وعلماء الكلام علماء كلام كوديكلي الذين لا يؤمنون بأحاديث الأحد إك مثال دينا شيخ صاحب كي سنة كتركرني كي إك مثال معتزلة وعلماء الكلام ني بعض حديث كرد كرديه مثال كتور بحديث الأحد يقولون لأنها لا تفيد العلم كيو كي حديث أحد جوه الجو متواتر نهيه أحد أحاديث جوه उनका इंकार करते अकाद अकायद में कि अकीदे में हम किसी अहद हदीस की बुना पर अपना अकीदा नहीं बनाते हम क्यों कहते हैं अन्नह ला तुफिदुल इल्म फला यकुलून फिल अकायद क्योंकि यकीन इल्म इन हदीस में नहीं है हो भी सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो भी सकता है ना हो तो ये शक पड़ गया है क्योंकि अहद मुतवातिर तरीके से अगर हक होता तो मुतवातिर तरीके से पहुंचता जब मुतवातिर नहीं पहुंचा ये काफी नहीं कि उसको मान ले जो उस पर अपना अकीदा जैसी एक जो सबसे कीमती चीज़ है उसको हम बनाएं किसी एक अहद या बाज अहद अहदीस पे अब जानते हैं ये कायदा कहाँ से आया है पहले बदअकीदगी दिल में रखी है अब उसको बरकरार रखने के लिए चोर दरवाजे देखे कहाँ से मिलते हैं कोई मिला नहीं उनको फिर उन्होंने कहा देखें हदीस दो किस्म मुतवातिर भी अहद भी है तो सब मुतवातिर क्यों नहीं है पहला सवाल अल्लाह की हिकमत है भी सब मुतवातिर नहीं अल्लाह की मर्जी बाज मुतवातिर नहीं है लेकिन मुझे ये बताएं क्या मुतवातिर होना लाजमी है या सही होना लाजमी है जब हदीस सही साबित हो गई है अब उसका इनकार करना किसके लिए जायज़ है तो उसने देखा हदीस सही सनद हो सकती है मतन भी सही हो सकता है मुत्तफ़क़ अलैह हदीस हो सकती है सही बुखारी में मुत्तफ़क़ अलैह हदीस सबसे बुलंद दर्जा रखती है सहत में कि जब तक मुतवातिर नहीं होगी अपना अकीदा हम इस हदीस से नहीं लेंगे ये ख्वाहिश नफ्स है कि नहीं अच्छा उन्होंने ये कायदा कहाँ से लेके आया कि अहद हदीस को कबूल नहीं करेंगे अकायद में उन्होंने इनकार किया अल्लाह ताला के अस्मा को सिफात का मुतज़िल ने सिफात का इनकार किया कहते अल्लाह ताला रात के आखिर पहर में नाजिल नहीं होते सही बुखारी की हदीस मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कहते नहीं नाजिल होते क्यों क्योंकि हदीस अहद है सुभान अल्लाह अच्छा हदीस अहद है ये किसने कहा है किस आयत में या किस हदीस में है अगर अल्लाह ताला फरमाए अगर मेरे प्यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल या हदीस अहद तरीके से पहुंचे तो मत मानना कहीं पे है किसी हदीस में अल्लाह ताला के प्यारे पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो अगर मेरा कौल तुम्हें अहद तरीके से या तवातुर के अलावा मिले तो उसे मत कबूल करना सुभान अल्लाह अच्छा किसी इमाम के कौल में है अजब बात है जो ये सोच रखने वाले हैं अहलुल कलाम ये फ़िक़ह में फ़ुरू में हनफ़ी हैं इमाम हनीफ़ा का क्या कौल है क्या अगर अल्लाह ताला के प्यार पे वसल्लम के हदीस अहद हो तो कबूल नहीं करना या मरूफ़ कौल क्या है इधर सहल हदीस फो मजहबी उनके मजहब की असास क्या थी सही हदीस थी उसमें अहद शामिल है कि खारिज है शामिल है इधन बाहर निकाल दिया है किस चीज़ ने बाहर निकाला है अगर ख्वाहिश नफ्स नहीं है तो क्या है माना अगर वाकई इमाम के कौल के मानते होते तो इमाम अपने इमाम का कौल को मानने चले हमारे उलमा के कौल को छोड़े हमारी बात भी छोड़ें आपका अपना इमाम है ना उनके कौल को क्यों नहीं मानते वो कहते हैं देखें हम फुरू में तो हनफ़ी हैं उसूल में हनफ़ी नहीं हैं हम उसूल में क्या हैं अशर मातुरीदी क्यों अहलुकलाम ने क्या कहा है कि हदीस अहद नहीं लेंगे हम इसलिए हम उनकी मानते हैं और इनकी नहीं मानते इमाम हनीफ़ा की नहीं मानते अजब है इमाम हनीफा के अकीदे में खलल था कि नहीं देखिए आप लोग कह रहे हम नहीं कह रहे हम सिर्फ नकल कर रहे हैं अगर इमाम हनीफ रहमतुल्लाह के अकीदा मजबूत होता तो आप क्या ज़रूरत थी अहले कलाम की तरफ जाकर उनसे अकीदा लेते खलल है कि नहीं ये ख्वाहिश नफ्स होती है شصفرت وياتون بقواعد منطق علم الكلام او منطق قواعد علم الكلام ليه كاتين يقولون لان منطق علم الكلام يفيد اليقين देखिए वो कहते हैं आप लोग सेहत की बात करते हैं अपनी तरफ वो तुम्हारी सोच है हमारी सोच ये है कि दीन और अकीदे के असास यकीन पर होनी चाहिए यकीन पर होनी चाहिए शक की गुंजाइश नहीं है منطق और علم الكلام जो है يفيد اليقين अजब बात देखिए والله अजब बात देखिए इन्होंने अकल को आगे किया है नकल के नकल क्या है कुरान और सुन्नत है उसमें तो यकीन हो भी सकता नहीं भी हो सकता है लेकिन अकल में यकीन है अकल पे तोल के मंतिक और इल्मुल कलाम के असास पर हम तोल के देखते हैं क्योंकि यहाँ पर यकीन है अगर आप सूरज को देखें बाहर चमकता हुआ अब कोई चांद कह सकता उसे یہ منطق ہے. یہ سورج ہے, دن میں نکلتا ہے, یہ چمکتا ہے, وہ پوری دنیا کو روشن کرتا ہے, پورے دن کو روشن کرتا ہے, یہ سورج ہے, کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا, یہ یقین ہے. ان کے لیے نزدیک, ان کے نزدیک جو اہل الکلام علم الکلام والے ہیں, جہمیہ, معتزلہ, شیعہ, ماتریدیہ وغیرہ, وہ کہتے ہیں ایسے یقین ہونا چاہیے عقیدے کے لیے. اچھا, وہ کہاں سے آپ کو ملے گا؟ کہتے ہیں منطق میں ملے گا, علم الکلام میں ہمیں ملے گا. اچھا, عقل پرستی میں. اچھا, وہ کیسے کہتے ہیں؟ لأن منطق علم الکلام یفید الیقین, لأنه براہین عقلیہ, کیونکہ جو علم منطق علم الکلام ہے یہ عقلی براہین ہے, عقلی دلائل ہیں, کوئی ان کو جھٹلا نہیں سکتا. سورج چمک رہا ہے, سورج ہی ہے, کوئی چاند کے مانے گا؟ نہیں مانے گا. کسی حدیث میں اگر آ جائے بالفرض نعوذ باللہ کہ چاند دن میں نکلتا ہے, سورج رات کو نکلتا ہے, مانیں گے؟ نہیں مانیں. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ خلاف المنطق ہے. ان کے نزدیک جو منطق کہتا ہے وہ اٹل فیصلہ ہے, یقین ہے. اس کے خلاف جو بھی سامنے آ جائے, چاہے قرآن کی آیت ہو یا حدیث, وہ نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس کا مفہوم کچھ اور ہونا چاہیے. اصل ترازو کیا ان کے لیے؟ اب عقل ہے. کہ اما کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان خبر الاحاد فانه لا يفيد اليقين, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے احاد, احاد جو تواتر سے نہیں پہنچا, کیونکہ یقین کی حد تک نہیں پہنچا, لا يفيد اليقين, والحديث لا يفيد اليقين عندهم ولو كان في الصحيحين, ان کے نزدیک حدیث اگر صحیح بخاری مسلم میں بھی, صحیحین میں بھی ہو, لا يفيد اليقين, یقین کی حد تک نہیں پہنچ سکتی اگر وہ احد حدیث ہو. هذا ضلال والعياذ بالله, شصفرات یہ گمراہی ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ. لأن ما صح عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين, کیونکہ جو صحیح ثابت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اسی میں علم بھی ہے اور یقین بھی ہے, دونوں فائدے مل جاتے ہیں. لأنه كلام من قيل فيه, اسے انڈر لائن کریں, ایک ہی جواب ہی کافی ہے لوگوں کے لیے, کیونکہ یہ جو فرمان ہے جس کو آپ کہہ رہے ہیں احاد ہم نہیں مانتے, عقل نہیں مانتی, یا اس میں یقین نہیں, یا علم کی کمی ہے, یا کچھ بھی خلل آپ کی جو دل و دماغ میں ہے, لأنه كلام من قيل فيه, کیونکہ یہ جو فرمان ہے ان کا فرمان جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, یہ کافی ہے. سورة النجم 3 و 4 میں شاہ صفران, فہؤلاء کذب ببعض الوحی حیث ردوا احادیث الاحاد فی العقائد ولم يقبلوها, انہوں نے بعض وحی کا انکار کیا ہے, رد کیا بعض احادیث احاد کا عقیدے میں, ولم يقبلوا, اس کو قبول بھی نہیں کیا ان کو, وردوا شيء من الوحی منزل, و جو وحی منزل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر, ان میں سے بعض کا رد کیا ہے. فہذہ طریقۃ ضالۃ والعیاذ باللہ, تو یہ طریقہ جو ہے گمراہ طریقہ ہے, اللہ تعالیٰ کی پناہ. واضح ہے قولهم بربهارك يقول فعليك فقد رد السنه كلها, تو جس جو ایسا کرتا ہے جو بعض سنت کو لے تو بعض کو رد کرتے, یقین اس نے پوری سنت کا رد کیا, یعنی جو کہتے ہیں ہم عقیدے میں احاد حدیث کو نہیں لیتے, تو ان کا جو متواتر ہے ان کو ماننا کیا صحیح ہے؟ وہ ماننا بھی صحیح نہیں ہے. کیوں صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کے مطابق مانا ہے, نہ کہ اصول کے مطابق قرآن سنت کے وچن میں مانا ہے. شخص فرماتے ہیں ولا ينفع ما قبل منها حتى يقبلها كلها, اور جو اس نے قبول کیا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا جب تک کہ مکمل سنت کو نہیں قبول کر لیتا. قوله امام بربارك يقول فعليك بالقبول ودع عنك المماحلة واللجاجة. مماحلة, شخص فرمات المجادلة, مماحلة سے مراد المجادلة ہے, واللجاجة الجدال الذي لا طائل تحته, واللجاجة بھی جدال کو جس کا کوئی یعنی فائدہ نہیں ہوتا. ورفع الصوت من اجل ان تنتصر على خصمك, اور جھگڑا کر کے آواز چیخ و چلا کے بات کرنا تاکہ اپنے جو مخالف ہے اس پر کامیابی حاصل کر لینا. هذا لا يفيدك شيئا, تمہارے لیے کوئی بھی فائدہ مند نہیں ہے. فإنه ليس من الدين في شيء, فإنه ليس من دين الله في شيء, ما بارك اس قول کے تعلق سے شیخ صاحب ابن الفضل فرماتے ہیں الجدال بالباطل ليس من دين الله, باطل کے بنا پر جدال کرنا, بحث مباحثے کرنا, چیخنا چلانا, جھگڑے کرنا اللہ کا اللہ تعالیٰ کے دین میں سے کوئی چیز نہیں, اس کا کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ کے دین سے. قال تعالی, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا, الی آخر سورۃ غافر نمبر 4 میں, نہیں جدال کرتے, جھگڑے کرتے اللہ تعالیٰ کے آیتوں میں مگر کافر جو ہیں. یہ تو راستہ کافروں کا, اہل الضلال اہل کفر کا راستہ ہے. شخص فرمت یجادلون فیہا هل هي من عند الله او ليس من عند الله, تو کافر کیا جدال کرتے؟ اللہ تعالیٰ کے جو آیات ہیں, یہ جو قرآن مجید ہیں, کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے, یہ جھگڑا جدال کرتے تھے. هل القرآن كلام الله أو لا، کیا قرآن اللہ تعالی کلام ہے یا نہیں ہے، اس پہ جدال اور جھگڑا ہوتا تھا. هل هو منزل أو مخلوق، کیا قرآن بھی منزل ہے نازل یا مخلوق ہے، اس پہ جھگڑا کرتے تھے. هل كله من جد هذا كل من جدال في كتاب الله عز وجل، اور یہ سب باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالی کتاب یا قرآن کی طرح سے جدال، اس کو جدال کہا جاتا ہے. ومن مرات الباطلۃ، اور یہ باطل جھگڑا اور جدال کے میں سے ہے. قوله، اور آخر میں وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله، امام بربھاری کا یہ قول، اور تمہارا زمانہ جو ہے خاص طور پر برا زمانہ ہے، بس اللہ تعالی سے ڈر جاؤ اور تقوی کرا سے اختیار کرو. شیخ صالح بن حفظہ اللہ فرماتے ہیں هذا في وقت المؤلف، یہ مصنف وقت کی بات ہے، اپنے وقت زمانے کی بات کر رہے ہیں، یعنی چوتھی صدی کی بات ہو رہی ہے، ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں اے میرے بات کو سننے والے پڑھنے والے، تمہارا زمانہ کیونکہ برا زمانہ ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور باطل مناہج سے ذرا دور اختیار کر لو. ہزار سال بعد اور کتنے نئے مناہج آئے ہیں اور کتنے باطل راستے نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اور ڈر مزید مضبوط ہونا چاہیے کہ نہیں آج کے زمانے میں، کیا خیال ہے؟ دیکھیں تقوی ہر ہمیشہ ہونا چاہیے، لیکن جیسے یہ زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے بہترین زمانوں سے، اس میں فتنے اور اس میں جو گمراہ راستے ہیں اور اہل و ضلال وہ بڑھتے جا رہے ہیں، کمی نہیں ہو رہی. تو اگر تقوی کمزور ہے تو پاؤں پھسل سکتا ہے اور کسی باطل مذہب یا باطل منہج کی طرف کوئی شخص مائل ہو سکتا ہے. تو ثابت قدمی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آخر بڑا پیارا ایک لفظ ہے، کیا جملہ ہے؟ فتق اللہ. جسے تقوی کا راستہ اختیار کر لیا ہے تو اس نے سارے خیر کو سمیٹ لیا ہے، واللہ دنیا اور آخرت کے خیر کو سمیٹ لیا ہے. جیسا فرماتے ہیں هذا في وقت المؤلف، یہ مؤلف کے زمانے میں ہے، مصنف کے زمانے میں. فکیف بما بعد من الازمنہ، تو ہم بعد زمانے کی کیا بات کریں ہم؟ والفتنۃ اشد، الفتنہ یقینا یعنی بعد زمانے میں بہت زیادہ ہے اور سخت ہے. وکان زمان علی ما فیہ من الفتن فیہ علماء، اگر ان کو زمانہ دیکھا جائے، اگر فتنے بھی موجود تھے اپنے زمانے کو بات کریں، علماء تو موجود تھے نا اس زمانے میں. امام بربھاری ایک عالم ہے علماء میں اس زمانے کے، یہ چھوٹی سی کتاب ہمیں ملی ہے ان سے، علم دیکھے اس بندے کا کیا علم ہے، منہج دیکھے. یہ کہتے ہم کہتے الراسخون فی العلم علماء، ان میں سے ایک ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں علم بولتا ہے، نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ابھی تک ہم نے کیا پڑھا اس کتاب میں؟ منہج السلف کے بغیر آپ کو کچھ نظر آئی ہے؟ توحید اور سنت کے بغیر کچھ آپ کو چیز نظر آئی ہے؟ اور اہل و باطل کے خلاف ان کے جو باطل مذاہب ہیں ان کا نام لے کے، جماعتوں کا نام لے کے ان کی نشاندہی کی گئی کہ نہیں؟ خبردار کیا گیا کہ نہیں؟ ہمارے پاس کیا حجت باقی رہے گی میرے بھائیوں؟ سبحان اللہ، اس کتاب کو ہزار سال ہو گئے ہیں موجود ہے، کیا ہمیں خبر بھی ہے کہ ایک اتنی عظیم کتاب جس میں یہ منہجی باتیں موجود ہیں، اکثر مسلمان اس کتاب کے بارے میں نام بھی نہیں جانتے. امام بربھاری کہتے پتہ نہیں کس کا نام لے رہے ہیں، پتہ نہیں کون ہے. سبحان اللہ، وجہ کیا ہے؟ صرف یہ کتاب نہیں، اس جیسی اور اس سے بہتر، اس سے پہلے اور اس کے بعد میں بھی کئی ایسی کتابیں ہیں عقیدہ منہج کے تعلق سے جن کو نظر انداز کیا گیا ہے، دبایا گیا ہے، چھپایا گیا ہے. اگر یہ کتابیں ہوتی ہیں یعنی منظر عام میں، کیا تصوف کبھی اس طریقے سے پھیلتا؟ کیا خیال ہے؟ اگر یہی کتاب، ایک کتاب صرف مدارس میں پڑھائی جاتی، کبھی شرک بدعت عام ہوتی؟ یہ باطل مناہج جو ہمیں نظر آتے ہیں، خوارج کے سوچ، خوارج کے منہج، جو آج مختلف جماعتیں جو تہذب کا شکار ہے، کبھی ہوتا؟ کیا خیال ہے؟ لیکن اتنی قیمتی اثاثے کو میں اسے قیمتی خزانہ سمجھتا ہوں جو ایسی کتابیں ہوتی ہیں، واللہ ان کو کیوں چھپایا گیا ہے، کیوں نظر انداز کیا گیا ہے؟ کیونکہ اپنی خواہش نفس پر عمل کرنا محال ہو جاتا ہے ایسی کتابوں کے ساتھ. سبحان اللہ، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس زمانے تو علماء بھی موجود تھے، لیکن کلما تأخر الزمان قل العلماء، جیسے کہ زمانہ دور چلا جاتا ہے پہلے زمانے سے تو علماء کم ہو جاتے ہیں. وکثر الشر، اور شر بڑھ جاتا ہے. فخطر و اشد فی آخر الزمان، اور خطرہ جو ہے بہت سخت ہے، بہت شدید ہے آخری زمانے میں. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اس آخر زمانے میں سے ہمارا بھی زمانہ ہی آخری زمانوں میں سے ہے، خطرہ بہت زیادہ ہے، شدید ہے، منہج باطلہ سر عام منظر عام پر وہی یعنی سرعام اپنی کارکردگی دکھا بھی رہے کر بھی رہے لوگ, اور ہمارے جوانوں کو برین واش کرتے ہوئے کو اپنے طرف بلا بھی رہے ہیں. معصوم وہ جسے اللہ تعالیٰ بچائے ان کے شر سے, محفوظ وہی ہے جو حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے, ورنہ ان لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنے باطل منہج کو اور اپنے باطل مذہب کو پھیلانے میں. دیکھ لیں آپ, یعنی چوٹے کا زور لگا رہے ہیں, کوئی بچ نہ سکے, کچھ بھی ہو جائے, میڈیا کے ذریعے, اپنے پمفلیٹس کے ذریعے, اپنی کتابچوں کے ذریعے, اپنے لیکچرز کے ذریعے, جمعے کے خطبے, کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں ہے. سوال یہ ہے ہم لوگ کہاں پہ ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا ہمیں جو کرنا چاہیں وہی کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں ہفتے میں ہمارے دو درس ہوتے ہیں, جمعے کو اور ہفتے کو. کہاں ہیں ساتھی, ہم کتنے دل کے چاہت کے ساتھ کچھ کرنا چاہتے ہیں. کہے کہ ہاں تو آسان ہے, ہم سلفی ہیں, منہج سلف پر چلنے والے ہیں اور اس کی نشر و اشاعت بھی کریں گے انشاءاللہ کریں گے, لیکن بغیر محنت, بغیر عزم کے, بغیر ارادے کے ممکن ہے کیا؟ اگر یہاں پر ہم اپنی نیند کو قربان کر کے اس بہترین وقت میں اس پاک جگہ پر نہیں جمع ہو سکتے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے, تو باہر جا کے دعوت دینا تو اس سے زیادہ مشکل ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ دیکھیں ہمیشہ سٹیپ ہوتے ہر چیز کے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سب سے مشکل کیا ہے؟ صبر ہے, آخر میں ہے. اس سے مشکل تواصوا بالحق ہے, اس سے پہلے ہے. اس سے مشکل عمل ہے, ترتیب دیکھیں اس سے یعنی کم جو ہے. اور سب سے آسان وہ ہمارے لیے مشکل ہے, علم ہے, عمل ہے, تواصل ہے اور صبر ہے. جو زیادہ مشکل سے وہ آخر میں کر دیا, اس سے کم, اس سے پہلے, سب سے پہلے کیا ہے؟ الذین آمنوا. بغیر علم کے ایمان ممکن ہے کیا؟ تو ہمارا علم کہاں ہے؟ اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ وقت ہمارے پاس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں دور حاضر کے جھوٹ میں سے ایک چھوٹا سا جھوٹ یہ بھی ہے, کسی نہ کسی ذریعے سے ہم کہہ دیتے ہیں شاید اپنی جان چھوڑانے کے لیے. دیکھیں علم رحمہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, 24 گھنٹے میں جب ہمیں اپنی ضرورت کے لیے کوئی وقت نکالنا ہوتا ہے تو ہم نکال لیتے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں؟ اچھا ضرورت نہ اپنی حاجت کے لیے, ضرورت سے جو کم ہے. اچھا ویسے وقت نکالنا کسی چیز کے لیے اگر ضروری بھی نہیں ہے لیکن ارادہ ہے وقت نکالنے کا, ہم نکال ہی لیتے ہیں. کیا علم کی ضرورت اور اہمیت ہمارے دلوں میں واقعی سچی موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اگر اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور دل میں تڑپ ہے, عمل صالح بھی ہے, پھر اگلا سٹیپ تواصل بالحق ہے, اور ان سب پہ صبر بھی کرنا ہے نجات پانے کے لیے, خسارے سے بچنے کے لیے, ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے, دنیا اور آخرت میں عزت پانے کے لیے, تو ابھی ہم سے تو پہلا سٹیپ نہیں ہو پا رہا. علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی, تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے, دل میں ارادہ رکھے, شیطان نہیں چھوڑے گا. جمعہ کے دن, ہفتے کے دن سب سے بھاری وقت ہوتا ہے نکلنے کا گھر سے. دیکھیں پورے ہفتے میں دیکھ لیں آپ, مسئلہ نہیں ہوتا. جمعہ اور ہفتے کو نیند کا غلبہ ہوتا ہے, شیطان کہتے مت چھوڑو, کیا جا کے کرو گے, تھوڑا آرام کرو, ابھی وقت ہے, تھوڑا سا درس ابھی شروع ہوگا, ٹائم دیکھو تبدیل ہو گیا, بیچ میں تھوڑا سا کمر سیدھی کر لو, تو ایک تھوڑی سی اونگ آ جائے پھر چلے جانا. بس بھیکا دیا شیطان نے, اونگ تو کیا, بس ایک دو بندہ لیٹ گیا تو لیٹ گیا, کہاں نکلے گا, ایسے چل رہا ہے اور گرم بستر ہے اور دل کرتا نکلنے کو. پھر سبحان اللہ, خود ہم ہتھیار لگا دیتے اپنے آپ, ایک دفعہ گھر سے نکلے ہو اس عزم کے ساتھ, واللہ اپنی نیت میں عبادت کی نیت کر کے گھر سے نکلو کہ میں طلب علم کے لیے جا رہا ہوں. کیا فائدہ ملے گا؟ فرشتے اپنے پر بچھا دیں گے. اللہ تعالیٰ آسمان کے فرشتے نازل زمین پہ آتے ہیں, اپنے پر بچھا دیتے ہیں. کس سے پر بچھا دیتے ہیں؟ اگر آپ ایسے نکلتے ہو بغیر نیت کے, یہی زمین ہے اسی پہ ہم چلتے ہیں. فرق یہ ہے کہ کوئی پروں کے فرشتوں پر چل کے آتا ہے اور کوئی شخص اس زمین پہ چل کے آتا ہے. فرق کس چیز میں ہے؟ صرف نیت میں فرق. دیکھیں نیت کی اہمیت. تو گھر سے نکلتے ہوئے مسجد میں جانا ہے, نماز پڑھنا ہے. اگر آپ یہیں بھی پڑھیں تو اچھی بات ہے, جو ساتھی پہلے آ جاتے ہیں. گھر میں بھی اگر پڑھتے ہیں تو مسجد سے نکلنے کے بعد یہ نیت کو میں طلب علم کے لیے جا رہا ہوں, علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تاکہ خسارے سے بچنے کے لیے جو پہلی اساس اور پہلی بنیاد ہے اس کو میں حاصل کر لوں. اور جس نے اللہ کے لیے واللہ تھوڑی سی قربانی دی ہے, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اسے دیتا ہے. کر کے دیکھ لیں, تھوڑی سی قربانی ہے وقت کی، آرام کی، اور یعنی بعض کہتے ہیں یار ایک ہی دن ہوتا ہے فیملی کے لیے، مجھے پتہ ہے قربانی تو ہے نا، کیا سمجھتے جس رب کے لیے آپ یہ کر رہے ہیں آپ کے سر یہ قربانی سب ضائع ہو جائے گی کیا؟ گھر میں برکت، پیار، محبت، اگر واقعی آپ خلوص نیت کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں اس کو پانے کے لیے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے، دل میں یہ درد لے کے کہ میری امت میں، ہمارے امت میں، ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے معاشرے میں بہت سارے گمراہ فرقے موجود ہیں، ہمارے عوام و ناس کو گمراہ کیا جا رہا ہے، شرک، بدعات، خرافات عام ہو چکی ہیں، میں نے اپنا حصہ، اپنا شیئر اس میں ڈالنے کو حق دعوت دے کر اگر اخلاص نیت کے ساتھ آپ گھر سے نکلتے ہیں، واللہ زندگی میں ایسی برکت آپ کو ملے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے قول میں، آپ کے عمل میں، آپ کے علم میں، آپ کے تقوی میں، آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں. بعض لوگ کہتے ہیں یار روز جھگڑے ہوتے ہیں، روز مسئلہ ہوتا ہے، وہ سب کے گھر میں ہوتا ہے جھگڑے ہوتے ہیں، چھوٹے موٹے چیزیں تو یار سبحان اللہ، صحابہ کی زندگی میں دیکھ لیں، کیونکہ گھر میں جھگڑے کیا ہوتے تھے، کیا میاں بیوی کے جھگڑے میں مطلب یہ محبت ہے، اس کو اس حد تک رکھو، ہم گہرائی تک جاتے ہیں اس چھوٹے سی محبت کو لے کے پتہ نہیں کہاں تک چلے جاتے ہیں، اور مسئلے جو ہیں الجھ جاتے ہیں، اسے سپرفیشل رکھیں، یہ جھگڑے اوپر کے ہیں، یہ اندر کے گہرائی تک نہ لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم، وحی سے تائید ہوتی ہے، اپنے گھر میں سید عائشہ سے اور دیگر ازواج مطہرات سے بات ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ ناراضگی بھی ہوتی تھی تھوڑی، یا عام باتوں میں ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ مطلب یہ نہیں کہ اگر تھوڑا سا گھر میں ہو جائے تو برکت نہ رہی، اور میرے اخلاص میں، اپنے اخلاص کو آپ دیکھیں، ہمارے ذمہ کیا کام ہے، اپنے اخلاص کو مضبوط کر کے ہم نے صحیح کام کرنا ہے، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، باقی اگر کہیں پہ کچھ اوپر نیچے ہو جاتا تو آزمائش بھی تو ہوتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ کسی نہ کہے کہ مومن جو وہ ان کو نہیں آزمایا جاتا، صرف برے لوگوں کو آزمایا جاتا ہے، سبحان اللہ، باقی مومن جو ہیں ان کو زیادہ آزمایا جاتا ہے، تو آزمائش بھی ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہوتا ہے، تکلیف، درد، جو بھی اہل ایمان آزمائش کی وجہ سے ان کو جو تکلیفیں ہوتی ہیں، واللہ کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی، تو ہمیں کیا کرنا ہے، صحیح راستہ اختیار کرنا ہے، خلوص نیت کے ساتھ، عزم اور ارادے کے ساتھ، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے، آپ تھوڑا سا وقت نکال لیں ریویژن کے لیے اور علم ترقی کے لیے، اور دیکھیں انشاءاللہ کیسے تبدیلی آتی ہے، تبدیلی اپنے اندر سے شروع ہوتی ہے، اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے، پھر معاشرے میں اس کا اثر ہوتا ہے، پھر امت تک اس کا اثر ہوتا ہے، جب تک ہم نہیں بدلیں گے نہ معاشرہ بدلے گا نہ امت میں تبدیلی آئے گی، ہم منتظر ہیں کہ کوئی اور آ کے ہمیں بدلے گا، عجب بات ہے، ہم خود اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، نہ بدلنا چاہتے ہیں اور تبدیلی کی باتیں کرتے، باہر سے کوئی آ کے ہمیں بدلے گا، ناممکن ہے، موت کا بات ہی ہے کسی کو کوئی خبر نہیں، عجب بات یہ ہے کہ ہماری روح، ہماری زندگی ہمارے بس میں نہیں ہے، ہے ہمارے بس میں نہیں ہے، جس زندگی کی کوئی گارنٹی ہی نہیں ہے، اس زندگی کی کامیابی کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے علم اور عمل میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.